الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد، ہمارے اس انکار حدیث کے رد کے حوالے سے اس کورس میں 6 عناوین ہیں، جن میں ہم نے منکرین حدیث کی تاریخ و تعارف، ان کے شبہات اور ان کے رد کو سمجھنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ایک بنیادی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بھی حدیث کا انکار کرنے والے گروہ ہیں، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر عقل پرست ہیں، یعنی عقل کو وحی الہی پر فوقیت دینے والے ہیں۔ انکار حدیث کا، ان کی گمراہی کا بنیادی مرکز اور محور یہی عقل پرستی ہے، اور اس عقل پرستی کی وجہ سے انہوں نے ان تمام تر احادیث کا انکار کیا ہے جو ان کی عقل میں نہیں آتی، یا ان کی عقل کے مطابق وہ قرآن کے خلاف ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ انشاءاللہ قرآنیون کے بارے میں جب بحث کریں گے تو پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ کہ جس درجے پر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان یا کسی عمل کو اپنی عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اسے مطلق عقل کے خلاف قرار دے کے رد کر دیتے ہیں، گویا عقل ان کی اپنی کوتا ہے، بات سمجھ نہیں سکے، اور الزام حدیث کو اور راویان حدیث کو اور محدثین کو دے دیا۔ اصل میں عقل اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، غور و فکر کا ملکہ اس کو دیا ہے، اور جب سے انسان اس کائنات میں آیا ہے تو اس وقت سے لے کے جب اس نے سوچنا شروع کیا، چند ایک سوالات وہ اس کے ذہن و دماغ میں گردش کرتے ہیں کہ آیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا اسے کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور اس کائنات اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، یہ مر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اس کائنات کی خالق کوئی مقتدر ہستی ہے، اگر ہے تو پھر اس کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وحی الہی نے ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو جنہوں نے وحی کی روشنی سے نور لیا، علم لیا، ان کی عقلوں نے انہیں رب تعالی کی، باری تعالی کی معرفت اور پہچان کروائی، اور جنہوں نے صرف اور صرف اپنی عقل کے ہی گھوڑے دوڑائے، وہ انکار میں انکار خدا تک جا پہنچے۔ انسان اللہ نے اسے خیر و شر کی تمیز بھی دی ہے، قوت اختیار اور قوت ارادہ بھی، اور اس کو اپنی موت کا اور اپنے مستقبل کا بھی احساس ہے، یہ چیزیں دیگر جانداروں میں نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کو عقل و شعور کا وافر حصہ بھی عطا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ معلوم اور مشہود دیکھی گئی چیزوں سے کچھ مزید حقائق اور نتائج کا سراغ لگانے کی حلیت رکھتا ہے، اسے اصطلاح میں علت و معلول کہا جاتا ہے۔ اس عقل و شعور کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان محض اپنی عقل و دانش کے بل بوتے پر یہ عقدہ حل کرنے میں ناکام ہی رہا ہے کہ انسان کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ محض عقل کی بنیاد پر یہ عقدہ حل نہیں کر سکا۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہے اور کائنات لامحدود ہے۔ ایک محدود چیز لامحدود کا ادراک اور احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اور انسان کے سامنے کئی ایسی معلومات اور ایسے مشاہدات آ جاتے ہیں کہ جہاں علت و معلول کا یہ فلسفہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسانی عقل وہاں پر ہاتھ کھڑے کر جاتی ہے، جواب دے جاتی ہے۔ عقل کی اسی مجبوری کی وجہ سے ہی خالق کائنات نے انسان کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہلے انسان تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے، اور وحی کے ذریعے خالق کائنات نے انسان کو بتا دیا کہ یہ کائنات اور اسی طرح خود تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ تم اشیاء کائنات میں سے جب اور جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو۔ اگر میری ہدایات کے مطابق چلو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کوئی خوف و غم آخرت میں تم پہ نہ ہوگا، اور اگر اپنی منمانیاں کرو گے تو پھر گمراہیوں میں ایسے بھٹکو گے کہ جہنم میں جا گرو گے۔ لیکن اس واضح ہدایت کے باوجود بعض عقل مندوں نے اپنی عقل و فکر کو ہی رہنما بنایا، اور عقل چونکہ سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی، لہذا نتائج بھی ایک جیسے نہیں نکلتے، تو عقل کے پیچھے چلنے والوں کے کئی ایک گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جب کائنات پر اور اس کی تخلیق پر غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ مادہ قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ یہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا کائنات کی شکل میں آیا ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج سب کائنات کے فطری قوانین کے تحت حرکت کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اتفاقات کا نتیجہ ہیں۔ بس اتفاق سے ہی مادے کے مختلف اجزاء، وہ کیمیائی عمل سے ان کے درمیان، ان اجزاء کے درمیان کوئی کیمیائی عمل ہوا تو وہ پانی پیدا ہو گیا، پھر اتفاق سے اس مادے کے اجزاء میں کوئی اور کیمیائی عمل ہوا تو زندگی وہ پیدا ہوئی جو نباتات اور حیوانات کی راہوں سے گزرتی ہوئی انسان کی شکل میں آئی، اور پھر دوسری موجودات کی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کچھ حقیقت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما لهم بذلك من علم، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، انہم الا یظنون، وہ تو محض اٹکل پچو لگاتے ہیں، ظن سے کام لیتے ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ اس گروہ کے نظریات محض ظن اور قیاس پر مبنی ہیں، ان کے نیچے کوئی ٹھوس سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے۔ یہ جو گروہ تھا، اس گروہ کو دہریہ یا مادیین، مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ پھر اسی گروہ میں سے فلاسفروں اور سائنسدانوں کا ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اس وسیع کائنات کے لیے ایک علت العلل کی موجودگی بھی ضروری ہے، ورنہ کائنات کے ایسے منظم اور مربوط نظام کا قائم ہونا ناممکن ہے۔ اسی علت العلل کو مذہب کی زبان میں خدا کہا جاتا ہے۔ نیوٹن، جو کہ کشش ثقل اور قوت جاذبہ اور قوانین حرکت کا موجد مانا جاتا ہے، اس نے کائنات کے وسیع مطالعہ کے بعد یہ کہا کہ کواکب کی حرکات حالیہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محض قوت جاذبہ کا نتیجہ ہوں۔ قوت جاذبہ تو کواکب کو سورج کی طرف دھکیلتی ہے، اس لیے کواکب کو سورج کے گرد حرکت دینے والا کوئی خدائی ہاتھ ضرور موجود ہو سکتا ہے جس نے تمام کواکب کو کھلی فضا میں جکڑ بند کر دیا ہے کہ وہ سب سورج کے گرد چکر لگانے میں ہمیشہ معین مداروں پر اور ایک خاص حیثیت سے حرکت کریں، یعنی یہ فلاسفروں اور سائنسدانوں کی مجبوری ہے کہ جس نے انہیں ایک علت العلل یا عقل کل تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو تصادم اور تزاحم اور سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا، یقیناً کوئی نہ کوئی اس کو قابو میں رکھنے والا اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ اور ان جو سائنسدانوں کا گروہ ہے ان کے سرخیل وہ فلسفی ہیں ارسطو، اور ارسطو کے متعلق مشہور ہے کہ اسے کسی یہودی عالم نے اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، سوچ بچار کے بعد اس نے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی الہی کے متعلق اس کا نظریہ کمزور تھا۔ وحی الہی تو خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتی ہے وہ اس کے افکار و نظریات قبول نہیں کر سکتے۔ ارسطو کا الہیات کا ایک نظریہ تھا کہ وہ ایک مجرد تصور ہے، مکمل اور جامع تصور۔ یہ کائنات جو خالق کی مظہر ہے نہ مکمل اور ناقص ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کوئی مادی وجود نہیں رکھتا، بلکہ وہ کائنات کے مظاہر اور اس کی حرکت کے پیچھے ایک ایسا تصور ہے جو قائم بذات تصور قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مٹھاس کا تصور ہم اس بنا پر کرتے ہیں کہ دنیا میں میٹھی چیزیں موجود ہیں، سرخی سفیدی بھی اسی وجہ سے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں رنگ کے اعتبار سے سرخ اور سفید ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ سرخی کا تصور کسی شے کے بغیر ممکن نہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سرخی کے تصور کے ساتھ کسی ایک معین چیز یا مخصوص اشیاء کا تصور کسی ایسی چیز کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہو جو سرخ ہو۔ لہذا اصل حقیقت سرخی ہے، یہی مستقل اور پائیدار ہے، اسی کا تصور بنیادی اہمیت کا حاصل ہے، حامل ہے۔ باقی جو پیکرے مخصوص ہیں جن پر سرخی، سیاہی، مختلف رنگ جن پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب اعتباری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، گویا وہ کہتے ہیں کہ علت العلل یا ذات باری تعالی مجرد تصور ہے، وہ مستقل بذات برحق اور قدیم ہے، وہ جانے جہاں ہے اور ساری کائنات اس کا مظہر ہے، وہ ان سب صفات سے عاری ہے جن کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ صفات حادث ہوتی ہیں اور ذات باری تعالی جو ہے وہ قدیم ہے۔ اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اسے حرکت دی، اور اسی بنا پر وہ پوری کائنات اور اس کی حرکت کی بنیادی علت ہے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیں ارسطو اور اس طرح کے دیگر جو حکماء ہیں فلاسفہ، ان کے نزدیک خالق کائنات کی حیثیت آپ سمجھ لیں کہ محض ایک گھڑی ساز کی طرح ہے، جس نے گھڑی بنا کر اس میں ایک دفعہ چابی بھر دی ہے اور اب یہ گھڑی خود بخود چل رہی ہے۔ بس کائنات کو بنا کر اور قوانین فطرت پیدا کر کے خدا فارغ ہو چکا، بس اب کام خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ انہی میں سے عقل پرستوں میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جن کو لا ادریہ کہا جاتا تھا۔ یہ نہ تو کہتے ہیں کہ خدا ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اس لیے ان کو لا ادریہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہر سوال کا جواب نمی دانم، مجھے نہیں پتا۔ ان سے پوچھو تم بھی ہو کہ نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ ایسے بونگے قسم کے لوگ۔ بہرحال یہ لا ادریہ یہ بھی فلسفہ کا گروہ ہے. اور ہمارے ہاں صوفیہ میں بھی لادریت پائی جاتی ہے. ویسے تو یہ اشراقیہ کی مذہب چڑی شکل ہے صوفیت. ان میں ایک حد تک لادریت ابتدائی مراحل میں پائی جاتی ہے. بہرحال یہ تو عقل پرستوں کی حالت ہے. وحی الہی نے ان بنیادی انسانی سوالات جو انسان کے دماغ میں اٹھنے والے تھے اس کا جواب دیا کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, وہی ایک ذات ہے جو ازلی و ابدی ہے, اور اس نے اپنے علم و حکمت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور کائنات کی تمام اشیاء حادث اور فنا ہونے والی ہیں, اور کائنات کی تمام اشیاء اس کی مخلوق اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت سرگرم عمل ہیں, اور انسان خود بھی طبعی زندگی کے لحاظ سے ان قوانین کا پابند اور ان کے آگے مجبور محض ہے. لیکن اسے خیر و شر کی تمیز اور قوت ارادہ اور اختیار بھی کسی حد تک دی گئی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان اختیاری امور میں بھی اپنی مرضی کو دوسری اشیاء کائنات کی طرح اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق بنا دے, اور اسی شے کا نام عبادت ہے. کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرگرم عمل ہیں. تو انسان جن چیزوں میں اس کو اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اختیار کرے, یہ اس کے لیے عبادت ہے. اور انسان اگر اپنی عقل کو درست طور پر وحی الہی کے مطابق استعمال کرے تو کائنات کی تمام اشیاء انسان کے تابع فرما بنا دی گئی ہیں. وہ ان کی حیات اور کیفیت معلوم کر کے جیسے چاہے ان سے کام لے سکتا ہے. اور انسان اگر وحی الہی پر عمل کرے گا تو کامیاب و کامران ٹھہرے گا, اور اس کی مخالفت کرے گا تو پھر ناکام و نامراد ہو جائے گا. یہ جو فلسفہ کا نظریہ تھا یہ دیگر مذاہب میں بھی آیا ہے اور اسلام کے اندر بھی داخل ہوا ہے. مثال کے طور پر ہندو مت میں جب عقل و فلسفے کا رنگ غالب آیا تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وجود باری تعالی عدم سے کائنات کو وجود میں کیوں لا سکتا ہے, کیسے لا سکتا ہے. وہ یہ بات تصور میں نہیں لا سکے کہ بے جان مادے میں زندگی اور حرکت کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں. بے جان تو ہے, وہ تو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا, یہ عقل ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ خدا, روح اور مادہ تینوں چیزیں ابدی ہیں. روح کو اصلی ابدی تسلیم کرنے کی بنا پر انہوں نے تمام حیات یا تمام تر جاندار اشیاء کو انسان کے برابر قرار دے دیا. لہذا انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ انسان کو حق نہیں کہ کسی مضی جانور کو بھی مارے یا گوشت کھانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے. وحی الہی وحدت انسانی کا تصور پیش کرتی ہے کہ سب انسان انسان ہونے میں برابر ہیں, لیکن انہوں نے وحدت حیات کا نظریہ گھڑ لیا لیکن اس پر بھی قائم نہیں رہ سکے. موزی جانور کو تکلیف دینا تو یہ مہا پاپ گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں, لیکن معاشرتی مسائل پہ جب آتے ہیں تو انسانوں کو ہی چار گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پھر روح کو انہوں نے ازلی اور ابدی مانا تو اس کے نتیجے میں تناسخ ارواح یا آواگون کا چکر وہ پیدا ہوا, اور پھر روح بھی ان کے ہاں ترقی کرتی ہے. ایک تو وہ آتما کہتے ہیں, وہ روح جو عام جانداروں میں پائی جاتی ہے. جب یہ روح نیک اعمال کی وجہ سے ترقی کرتی ہے تو مہا آتما یعنی بزرگ روح کے جسم میں داخل ہوتی ہے, جیسے کہ وہ ان کے ہاں مہاتما بدھ اور مہاتما گاندھی وغیرہ ہیں. جب یہ روح نیک اعمال کے ذریعے مزید ترقی کرتی ہے تو یہ پرماتما یعنی خدا تعالی سے جا کے مل جاتی ہے. یہ ان کا ایک تصور اور عقیدہ ہے جو کہ محض عقل پرستی کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے
کچھ لوگوں نے روح کی ترقی اور نیک اعمال سے اپنے جسم کو اور اپنے وجود کو مشقت میں ڈالنا یہ لازم قرار دے لیا کہ اس طرح روح ترقی کرے گی اور ہم بلند سے بلند تر مقام حاصل کریں گے۔ معاشرتی تعلقات سے منہ موڑا، گوشہ نشینی اختیار کی، رہبانیت کا طریقہ کار اپنایا۔ ہندو مت کا گرو بدھ مت، وہ تو زندگی کا مقصد ہی راہبانہ زندگی قرار دیتا ہے، یعنی وحی، عقل اور کشف و وجدان، یہ تین چیزیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور عقل کو ان سب سے مقدم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی اسی عقل پرستی نے ان کے عقائد و نظریات کا بیڑا غرق کیا۔ اسلام پہلی صدی ہجری کے اواخر تک تو اس طرح کے فلسفیانہ تصورات سے بالکل پاک صاف رہا، لیکن دوسری صدی کے آغاز میں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں جہم بن صفوان ظاہر ہوا، جو کہ ارسطو کے نظریے سے متاثر تھا۔ ذات باری تعالیٰ الہیات کے متعلق جو ارسطو کا نظریہ تھا، یہ اصل میں اس سے متاثر تھا اور اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی مکمل تنزیہ بیان کرتا، اور یہ بھی خدا کے متعلق تجریدی تصورات کا قائل تھا اور خدا کی ان تمام صفات کی نفی کرتا تھا جو قرآن و سنت میں وارد ہیں۔ اس نے تنزیہ الہی میں اس قدر مبالغہ اور غلوب سے کام لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو لاش ہے اور معدوم بنا دیا۔ یہ خدا کے لیے جہت یا سمت متعین کرنے کو شرک قرار دیتا تھا۔ وہ خدا کی طرف ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی جو قرآن مجید میں ذکر ہیں، ان کی نسبت کرنے کو بھی ناجائز قرار دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا مستوی علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، وہ استوا کا معنی استولا کرتا تھا۔ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نون الیہودی ولا مجہمینہما فی وحی رب العرش زائدتان، یہودیوں کا نون یعنی ہتاتن کے بجائے ہنتاتن کہنا اور جہمیوں کا لام استوا کو استولا کہنا، یہ رب العرش کی وحی سے زائد ہے۔ اسی جہمی عقیدے سے متاثر ہو کے آپ کو ابھی وہ لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو انڈیا کے کسی مدرسے کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا لا مکان ہے، ہم اس کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے۔ جب عوام کے سامنے بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، استوا علی العرش کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ اصل میں وہی جہمی عقیدہ ہے، جہم بن صفوان والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، ہاتھ پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرنے والے کو یہ آج کے یہ لوگ بھی مجسمہ کہتے ہیں، گویا یہ صرف احادیث ہی کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ جن حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اوصاف ذکر ہیں نہیں مانتے، تعویلیں کر جاتے ہیں۔ اشریعت میں یہ تعویلات ہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی، یا تو سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے یا پھر تعویل کر کے انکار کریں گے، ہے آخر کار انکار ہی کسی نہ کسی صورت۔ تو عقائد کے باب میں آنے والی روایات اور عقائد کے باب میں نازل شدہ آیات، ان دونوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب ارسطو کی جو تعلیمات تھیں ان میں جہم بن صفوان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ ارسطو کی تعلیمات کا انکار کرتا اور وحی الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتا، اسی فلسفیانہ نظریے کو ہی پروان چڑھایا۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ خدا کسی پر خوش ہو یا کسی پر ناراض ہو، فلسفہ تو اس کو نہیں مان سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ غضب اللہ علیہم، اب وہ ان کے اندر بھی تاویلیں کرتا ہے، تاویلیں کر کے خدا کو رضا اور غضب دونوں سے پاک قرار دیتا ہے، خدا رضا سے بھی اور غضب سے دونوں سے پاک۔ اسی طرح سے اسی زمانے میں واصل ابن عطا ایک آدمی تھا، یہ امام حسن بصری کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا ان سے اختلاف ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، مرجیہ اس کو پکا مومن سمجھتے ہیں کہ ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور خوارج اس کو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جبکہ اہل السنہ کا عقیدہ ان کے مابین ہے۔ حسن بصری کا یہ خیال تھا کہ وہ نہ تو پکا مومن رہتا ہے نہ ہی وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایمان سرے سے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی ایمان کی پہلے والی حالت برقرار رہتی ہے، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ واصل ابن عطا نے اس مسئلے میں امام حسن بصری سے اختلاف کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے حلقہ درس سے اٹھ کر مسجد کے دوسرے کونے میں جا بیٹھا۔ اس پر حسن بصری نے کہا اعتزل عنا، وہ ہم سے کنارہ کر گیا ہے۔ اسی بنا پر ان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ اعتزال سے مشہور ہوا، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس کے عقائد بھی جہم بن صفوان سے ملتے جلتے تھے، یونانی فکر کا رنگ اس پر بھی غالب تھا۔ سیاسی لحاظ سے ان لوگوں کے بعض عقائد اہل السنہ والجماعت سے مختلف تھے۔ بہرحال یونانی فلسفے کے جب تراجم عربی زبان میں شائع ہوئے ہارون الرشید کے دور میں، تو اس کے نتیجے میں بھی مسلمانوں کے دو گروہ پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ کہ جس نے قرآن و سنت کے مقابلے میں ارسطو کے نظریہ الہی کو کلی طور پر اس کی الہیات کے نظریات کو رد کر دیا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو کہ اس نظریے کا رد بھی کرتے تھے اور نظریے کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمانوں کو اس یونانی فلسفے کے سراز سے محفوظ رکھنے کے لیے عقلی جوابات بھی پیش کیا کرتے تھے، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس فلسفہ یونان سے مرعوب اور متاثر ہوئے اور اس کو من و عن قبول کر لیا۔ یہ جو یونانی نظریات کو قبول کرنے والے لوگ تھے، یہ جہم بن صفوان اور واصل بن عطا ان کی بنیاد رکھ چکے تھے، لیکن بعد میں یہ یونانی افکار اور نظریات سے انہوں نے مزید تقویت پائی اور منظم فرقے کی حیثیت سے سامنے آئے، یہ لوگ سامنے آئے اور انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا۔ ہاں، اپنے آپ کو یہ اہل العدل و توحید کہتے تھے۔ ان کے مشہور و معروف عقائد میں مسئلہ تقدیر یا مسئلہ جبر و قدر ہے۔ اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جبریہ کہ بندہ جو اعمال بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، لہذا بندہ مجبور ہے۔ اب اللہ نے لکھ دی اس کو کرنے تو پڑیں گے نا، مجبور ہے بندہ.
اور قدریہ وہ کہتے تقدیر ہے ہی کوئی نہیں, وہ سرے سے تقدیر کے منکر ہو گئے. وہ اس نتیجے میں بھی ایک گروہ نے انسانوں کو ملنے والے اختیار کی نفی کر دی, انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا و ہدینا النجدین, اس طرح کی آیات اور اس قبیل کی حدیث یہ ان کے منکر ہوئے. اور دوسرا گروہ وہ تمام تر حدیث کا منکر ہوا جن میں تقدیر پر ایمان کا ذکر تھا. اور پھر کیونکہ قرآن مجید کا واضح طور پر انکار کرنا ممکن نہ تھا, اس کے لیے انہوں نے بعید اذکار اور دور دراز قسم کی تعبیرات گھڑی. معتزلہ کہتے تھے کہ وہ توحید خالص کے قائل ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے وہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں. باری تعالیٰ یکتا و قدیم ہے, اس معاملے میں کوئی دوسری صفت یا چیز اس کی شریک و سہیم نہیں. اگر اللہ کی صفات بھی اللہ ہی کی طرح ازلی اور ابدی مان لی جائیں تو تثبیت قدما لازم آتی ہے, یہ تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ لوگ خدا کی صفات یعنی علم, قدرت, حیات, سما, بصر وغیرہ سب کو انکار کر دیتے تھے, نہیں مانتے تھے. ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ فی ذاتی ہی قادر ہے, سمیع بصیر ہے, اس کی کوئی صفت اس کی ذات پر الگ یا زائد نہیں, یعنی صفت کو ذات سے الگ نہیں مانتے. یہ یعنی کہ خدا کے متعلق ایک تجریدی تصور ہے اور اس کا دین اسلام میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ اس کو ماننے کے نتیجے میں تو اللہ کی حیثیت ریاضی کے کلیے کی طرح رہ جاتی ہے, جس کے مطابق ہر سبب لازمی طور پر ایک نتیجہ برآمد کرتا ہے. اسلام کا اس سے دور کا کوئی واسطہ نہیں. اسی طرح جو خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے. اب کلام کو اللہ کی صفت مانیں گے تو وہ پھر صفت کو ازلی ماننا پڑے گا, ازلی ماننا پڑے گا تو یہ خدا کے ساتھ شراکت ہو جائے گی. لہذا اس کو بھی مخلوق قرار دے دی. یہ ان لوگوں کی عقل پرستی کا نتیجہ تھا. عقل اگر وحی کے تابع ہو کر چلے تو یہ عقل خالق کائنات پر بے پناہ ایمان و یقین کا سبب بنتی ہے, اور اگر عقل وحی الہی سے بے نیاز ہو کر چلے تو بس اوقات ضلالت و گمراہی کی انتہائی گہرائیوں میں بندے کو لے جا کر گراتی ہے. اصل میں عقل کا تو یہ کام ہے کہ وہ وحی کے بیان کردہ اصول و احکام کی اسرار اور حکمتوں کی توضیح و تشریح کرے, احکام کے نفاذ کے عملی طریقوں پر زمانے کے حالات کے مطابق غور کرے اور پیش آمدہ رکاوٹوں کو دور کرے. موجودہ دور کے نظریات کے مقابلے میں وحی کے نظریات کی برتری کو ثابت کرے اور مدلل طریقے سے پیش کرے. تحریف شدہ ادیان پر اسلام کی برتری اور فوقیت کو دلائل سے ثابت کرے. نفس و آفاق کی وہ آیات جن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں تحقیق و تفتیش کر کے آگے بڑھے, اور اس طرح کے مفید کام عقل سے لیے جا سکتے ہیں. اور انہی مقاصد کے لیے عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان کو ودیعت کی ہے.
اور جو لوگ ذہنی طور پر جدید فلسفے یا سائنسی نظریات سے محروم ہو جاتے ہیں محض اس لیے کہ وہی اس کے ہمنوا نہیں ہوتی تو وہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم، کہ جس چیز کے علم پر قابو نہ پا سکے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا حالانکہ ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، پہلے لوگ بھی اسی طرح سے جھٹلایا کرتے تھے۔ جو سائنسی نظریات ہیں وہ تو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، ایک نظریہ کسی دور میں قبول عام حاصل کرتا ہے، تھوڑی مدت کے بعد اس کی تردید شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک تیسرا نظریہ سامنے آتا ہے، تو وہی کس کس نظریے کا ساتھ دے؟ وہی الہی اصل ہے، یہ سارے نظریات جو ہیں یہ باطل ہیں، جو وہی کے مطابق ہوگا بس وہی ٹھیک۔ تو یہ جو اصحاب الاعتزال تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، انہوں نے اپنی عقل پرستی کی بنا پر وحی الہی کا انکار کیا، معتزلہ کی طرح۔ دوسری جانب جو خوارج تھے، یہ بھی اللہ تعالی کی وحی کے انکار کے مرتکب ہوئے، احادیث کا انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن ان کے انکار کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ بنیاد ان کے ہاں بھی عقل ہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جتنے بھی حدیث کا انکار کرنے والے گروہ ہیں، احادیث صحیحہ کو ٹھکرانے اور جھٹلانے والے، ان سب میں بنیادی عنصر عقل پرستی ہے۔ اب آپ خوارج کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا اسے سامنے رکھ لیجیے۔ عقل پیش کر رہے ہیں نا، عقل صرف عقلی ڈھنگوسلوں سے وہ انکار کر رہے ہیں ایک چیز کا، جبکہ وحی الہی اسی چیز کا اس بات کر رہی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مناظرے میں آپ دیکھیے کہ اپنے ایک ایک دعوے کی اور ان کے ایک ایک اعتراض کی تردید قرآن کی آیت پڑھ کے کی ہے یا حدیث کے ساتھ کی ہے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ ان میں بھی مرض عقل پرستی کا ہی ہے، وحی الہی کو چھوڑنے کا۔ انہوں نے، مرجیہ نے تو رجا والی آیات اور حدیث کو اتنا گلے سے لگایا کہ جو وعید ہے اس کو یکسر انہوں نے بھلا دیا، خوارج اس کے بالکل متضاد کھڑے تھے کہ وعید کو سر پہ بٹھا لیا اور جو وعدہ ہے اور جو رجا کی آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو یکسر بھلا دیا، اس کے نتیجے میں وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی کافر قرار دے دیتے تھے کہ چونکہ اب اس نے گناہ کر لیا ہے لہذا ایمان اس سے ختم ہو گیا، اس کے نتیجے میں وہ صحابہ کرام کو کافر سمجھتے تھے۔ اور وہ تمام تر آیات و احادیث، تمام تر وہ آیات و احادیث کہ جن میں اللہ تعالی کی رحمت کا اور اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے، وہ اس کو عملی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ جتنے بھی کلامی فرقے ہیں، معتزلہ، خوارج، اشاعرہ، ماتوریدیہ، یہ سبھی علم کلام اور فلسفے کی وجہ سے عقل پرستی کا شکار ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے، اور انہوں نے خاص کر اشاعرہ معتزلہ نے ذات باری تعالیٰ کی صفات کے متعلق اور اس کی بلکہ ذات کے متعلق بھی اپنے عجیب و غریب عقائد اور نظریات کر رکھے تھے۔ وہ اللہ کو گنگا بہرا اندھا سمجھتے ہیں، صفت کمال رب کے لیے ثابت نہیں کرتے، عجیب و غریب رب انہوں نے بنا رکھا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، نہ کسی کو حکم دے سکتا ہے نہ کسی کو منع کر سکتا ہے. پتہ نہیں وہ کس شے کو رب مانتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، خواہ وہ متکلمین ہوں پہلے دور کے یا بعد کے دور کے، یہ سبھی اصل میں اپنی عقل کو وحی الہی پر فوقیت دیتے ہیں، اور وحی الہی پر عقل کو فوقیت دینے کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے احادیث کا انکار کیا، قرآن کی آیات کی تعویلات کی، اور تعویل کر کے اس کے انکار کا مرتکب ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ان باطل نظریات کو سمجھنے اور ان سے بچنے اور لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.